اب ہماری سورہ رات شروع ہوتی ہے، مکہ کے بالکل آخری دور کی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں۔ اس جملے نے ہم پر کوئی روب تاری کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ کوئی میری اور آپ کی بات کو نہ سنے، توجہ نہ دے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے کلام کو ہم اگر توجہ نہ دیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ اپنے کلام کو ہمیں اپنے دل پر لینے والا بنا دے، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کو محسوس کریں کہ وہ لوگوں کو حق پیش کر رہے ہیں اور لوگ حق کا انکار کر رہے ہیں۔ کتنا غم ہوتا ہوگا، کتنا دکھ ہوتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ ہمیں بھی اس غم کا ایک حصہ عطا کر دے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں۔ ہمارا رب جو آسمانوں کو، جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، بغیر ستون کے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر سکتا ہے، تو وہ مجھے اور آپ کو بھی تھام سکتا ہے۔ بس اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے امیدیں لگانے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے قانون کا پابند بنا دے۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اللہ اس مقرر وقت کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق دے دے۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ وہی دن پر رات تاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر چیز کو غور سے دیکھو اور اس میں رب کو پہچانو۔ ہر چیز کا جوڑا ہے، تو اس دنیا کا جوڑا بھی آخرت ہے۔ اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، ان میں کچھ گہرے ہیں اور کچھ دوہرے۔ سب کو ایک ہی پانی سے راب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی زمینوں کا اور پھلوں کا تذکرہ پڑھا۔ کسی کا مزہ مختلف ہے، کسی کا دوسری طرح کا مزہ ہے، حالانکہ ہر ایک ہی زمین میں اگتے ہیں اور سب کو ایک ہی پانی سے راب کرتا ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا نشانی ہے؟ یہ دلوں کی مثال بھی زمین ہی کی طرح ہے۔ ایک ہی علم ہے، ایک ہی استاد ہے، مگر تاثیر سب پر فرق فرق۔ ہم پر اللہ کا کلام ہم سب پر نازل ہو رہا ہے، ہم سب اللہ کا کلام سن رہے ہیں، یہ بارش ہمارے دلوں پر برس رہی ہے، مگر یہی کلام سن کر کسی کو نیند آ رہی ہوگی اور کسی کی راتوں کی نیند اڑ رہی ہوگی۔ کوئی دل پر لے رہا ہوگا اور کوئی ٹائم دیکھ رہا ہوگا۔ جس طرح زمین میں بارش برستی ہے، وہیں پر کریلا اپنی کرواہٹ لیے ہوئے اگتا ہے، وہیں آم اپنے اندر مٹھاس لیے ہوئے اگتا ہے، اور اسی پانی سے سیراب ہو کر لیمو دانت کھٹے کر دیتا ہے۔ تو مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں، مختلف مٹی کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کا پانی برستا ہے۔ کسی سے ایک نیکی پھوٹتی ہے، کسی سے دوسری نیکی پھوٹتی ہے، کسی میں بے شمار فصلیں اگتی ہیں، اور کوئی بنجر زمین کی طرح بالکل ہی جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ نہیں اگاتا۔ دعا کریں اللہ مجھے بنجر نہ کرنا، اللہ خیر کی فصلیں اگانے والا بنا دے، اللہ ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں۔ توق گردن میں پڑا ہونا قیدی ہونے کی علامت ہے۔ یہ اپنے نفس کے قیدی ہیں، یہ رسوم و رواج کے قیدی ہیں، یہ آبا و اجداد کی اندھی تقلید کے قیدی ہیں۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے توق سے آزاد کر دے۔ یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، عذاب مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا حوصلہ دیکھیں، یہ اللہ سے عذاب مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے چشم پوشی سے کام لیتا ہے، درگزر کرتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس رب پر ایمان لانے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ معاف کر دینے والا، درگزر کر دینے والا، کیونکہ مجھے اور آپ کو بھی معافی کی ضرورت ہے۔ میری اور آپ کی بھی بہت ساری کوتاہیاں ہیں جن پر ہمیں لوگوں سے بھی معافی چاہیے اور رب سے بھی معافی چاہیے۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جو ہی نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ذرا تصور کریں کتنی فیمیلز ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں، وہ چیونٹی ہے، وہ بکری ہے، وہ بھینس ہے، وہ مرغی ہے، وہ کوئی خاتون ہے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے اعضاء، اس کی صلاحیتیں، کمی بیشی، وقت میں، عمر میں، ہر چیز سے اللہ باخبر ہے۔ ہر چیز اس کی نگرانی میں پرورش پا رہی ہے، ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ فرشتے بھی ہیں جو ہماری نیکی اور بدی لکھ رہے ہیں، اعمال لکھ رہے ہیں، اور حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دیوار نہ گر جائے، یا کسی گھڑے میں نہ گر جائے، یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ البتہ جب حکم الہی کسی انسان کو بلا اور مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے نافذ ہو جاتا ہے تو محافظ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے حادثوں سے جن سے بچنا محال ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جب بچانا چاہتے ہیں تو بچا لیتے ہیں۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر انسان پر یہ اللہ کی حفاظت کا پہرا ہٹ جائے تو جنات اس کی زندگی وبال کر دیں۔ اور فرشتے دنیاوی مصیبتوں ہی سے نہیں، مومنوں کو گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم پر ان کی حفاظت کو برقرار رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا۔ یہاں قوم کی جگہ پاکستان لکھ لیجئے۔ اللہ پاکستان کے حال کو نہیں بدلے گا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ جب تک ہم حالات نہیں بدلیں گے، جب تک ہم عادتیں نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنے طریقے نہیں بدلیں گے، جب تک ہم سستیاں نہیں چھوڑیں گے، کاہلی نہیں چھوڑیں گے، کرپشن نہیں چھوڑیں گے، بدہدی نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم صفائی اور طہارت کو نہیں اپنائیں گے، وقت کی پابندی کو نہیں اپنائیں گے، ڈسپلن کو نہیں اپنائیں گے، محنت کے عادی نہیں ہوں گے، اللہ ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم جو چھٹیوں کے شوقین، ہر وقت کھانے کی فکر، ہر وقت کپڑوں کی فکر، ہر وقت سجاوٹ کی فکر، ہر وقت رسموں کی فکر، تو کیسے بڑے کام کر سکتے ہیں، کیسے ترقی پا سکتے ہیں؟ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی، اور نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ آپ سوچیں، وہ ہوا جو ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں سہار سکتی اور نیچے گرا دیتی ہے، کیسے پانی کے لدے ہوئے بادل کو اٹھائے ہوئے پھرتی ہے؟ یہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے۔ بادلوں کی گرج اس کی ہم کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. یہ ہماری نظر میں صرف ایک بادل ہے اور ایک وہ بجلی کا کڑکنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو بھیجتا ہے. یہ اللہ کی شان اور پاکی بیان کرتے ہیں بادل. قرآن کہتا ہے وہ ام من شیئن الا یسبح بحمدی, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی ہم کے ساتھ پاکی بیان نہ کرتی ہو. ولکن لا تفقهون تسبیحهم, تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یہ بادل کڑکتے ہیں, گرجتے ہیں, یہ اللہ کی ہیبت کو بیان کرتے ہیں, اللہ کی ہیبت کے آگے لرزتے ہیں. اللہ ہمیں بھی لرزنے والا بنا دے. اور یہ اللہ بادل بھیجتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص زمین میں ایک صحرائی علاقے پہ کھڑا تھا. اس نے ایک بادل میں سے آواز سنی, فلاں کے باغ کو سیراب کرو. تو وہ بادل ایک جانب ہٹا اور ایک پتھریلی زمین پر اس نے اپنا پانی انڈیل دیا, اور پانی کے بہاؤ والی ندیوں میں سے ایک ندی نے وہ سارا پانی اپنے اندر لے لیا. وہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا. تو وہاں ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنے کدال سے پانی کا رخ اپنے باغ کی طرف پھیر رہا تھا. اس نے اس سے کہا, اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا, فلاں نام. وہی نام جو اس نے بادل میں سنا تھا, اس آدمی نے بولا. اس نے اس سے کہا, اللہ کے بندے تم نے مجھ سے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا, میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے اور کسی کو کہتے سنا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو, اور اس نے تمہارا نام لیا تھا, تم اس میں کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا, تم نے یہ بات کہہ دی ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس باغ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے میں اس پر نظر ڈال کر اس کا ایک تہائی صدقہ کر دیتا ہوں, ایک تہائی میں اور میرے گھر والے استعمال کرتے ہیں اور ایک تہائی میں اسی میں لگا دیتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رستے میں لگاتا ہے, اللہ کائنات کو اس کے کاروبار کی ترقی میں اور اس کی بھلائی کے لیے لگا دیتے ہیں. اور یہ بادل جو سفر کرتے ہیں اور کہیں جا کر برستے ہیں, یہ اللہ کے حکم سے برستے ہیں. اسی کو پکارنا برحق ہے. رہی وہ دوسری بستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. اچھا, یہ جو بجلی کی کڑک ہے, بادلوں کی گرج اور چمک ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سنتے تھے تو فرماتے تھے, اللہم لا تقتلنا بغضبک, اے اللہ تو ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کرنا, ولا تہلکنا بعذابک, اور اپنے عذاب سے نہ مارنا, وعافنا قبل ذالک, اور اس سے پہلے ہی ہمیں اٹھا لینا, اس سے پہلے ہی ہمیں عافیت میں لے لینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انہیں پکارنا تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے تک پہنچ جا, حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. پانی نہ پکار سن سکتا ہے, نہ جواب دے سکتا ہے, نہ اپنی مرضی سے کہیں مخالف سمت میں حرکت کر سکتا ہے. تو دوسرے معبودوں کو پکارنا اللہ کو چھوڑ کر ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی پانی کو پکارے. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً وکرہاً سجدہ کر رہی ہے. اور جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے, اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے, تو اس کائنات کے اس چھوٹے سے بے بس سے حقیر سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے. اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو, آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو, اللہ. پھر ان سے کہو, جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے کسی بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو, کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو؟ کہو, ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے, سب پر غالب. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے, اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے, اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور جتنا جس کا ظرف تھا، جتنی جس کے اندر وسعت تھی، اتنا اس نے پانی لے لیا۔ بالکل یہی مثال میرے اور آپ کے دلوں کی ہے، ہم پر وہی کا پانی اتر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے۔ اپنے ظرف کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ وہی ہمارے اندر سما جائے۔ صحابہ کا ظرف دیکھیے، یہی وہی ان پر اتری تھی۔ ابو بکر بنے، عمر بنے، حضرت عثمان بنے، کیسے بڑے بڑے صحابہ، کیسی خدمات، کیسی قربانیاں، اور یہی پانی منافقوں پہ بھی برسا، لیکن نفاق ہوگا ان کے اندر۔ اللہ ہمیں صحابہ جیسا ان کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے، نہ ہمیں صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے، ان کی طرح وہی کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھاگ اٹھتے ہیں، سمندر پر بھی آپ دیکھتے ایک دم جھاگ آ جاتی ہے، اور دھاتیں جب پگھلائی جاتی ہیں اس قدر جھاگ ہوتی ہے، اصل جو اس کے نیچے چیز ہوتی ہے وہ تو چھپی جاتی ہے، لیکن جب وہ آگ اور وہ حرارت باقی رہتی ہے، برقرار رہتی ہے، تو بالآخر وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اصل دھات باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہی میری اور آپ کی مثال ہے، جب ہم اللہ کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں تو مخالفین، اعتراض کرنے والے، مذاق اڑانے والے، باتیں بنانے والے اتنے نظر آتے ہیں جیسے وہ چھائی جاتے ہیں، لیکن اگر ہم حق پر قائم رہیں، صداقت پر قائم رہیں، تو انشاء اللہ تعالی جھاگ اڑ جاتا ہے اور حق باقی رہتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے ایک قاعدہ بتا دیا، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ آج ابو ہریرہ کا نام کیوں باقی ہے؟ جتنا نفع لوگوں کو دیں گے اتنا نام باقی رہے گا۔ امام بخاری کا نام آج کیوں باقی ہے؟ ہمارے اسلاف نے محنتیں کی ہیں، انسانیت کو نفع دیا ہے، تو جو چیز انسانوں کے لیے نفع بخش ہو وہ باقی رہتی ہے۔ تو انسانوں کو نفع پہنچانے والے بن جائیں انشاء اللہ تعالی، اللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں، تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب لیا گیا وہ تو مارا گیا۔ اللہ ہم سے آسان حساب لینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ یعنی نہ تو دنیا میں ان دونوں کا رویہ ایک جیسا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں ان کا انجام۔ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور میں اور آپ چاہتے ہیں ہم عقل مند ہوں، اور ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی سیانی ہو جائے۔ تو عقل مند لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ اپنے اس عہد الست کو یاد کر لیجئے جو ہماری روحوں نے اللہ سے کیا تھا، اور اس وعدے کو بھی یاد کر لیں جو ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے رب سے کیا تھا، کہ پروردگار صرف تجھ سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے، صرف تیرے آگے جھکیں گے، کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے، صرف تیری بات مانیں گے، کسی اور کی نہیں مانیں گے۔ اللہ ہمیں اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق دے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ والدین ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ پڑوسی ہیں، یہ یتیم ہے، یہ مسکین ہے، جس جس کے ساتھ جیسا تعلق رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ جس جس کے ساتھ اللہ نے جیسا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا ربط رکھنے کا حکم دیا ہے، ویسا رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ سارے روابط جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ان سے بچتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا کر دے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار، اللہ کا مال جنت ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو گویا ڈرنے والے ہی اپنی رفتار بھی تیز کرتے ہیں اور منزل کو بھی پہنچتے ہیں، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یعنی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی غلطی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کوئی برائی کرو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو، وہ اسے مٹا دے گی۔ پوشیدہ برائی کو پوشیدہ نیکی کے ساتھ اور اعلانیہ برائی کو اعلانیہ نیکی کے ساتھ مٹاؤ۔ یہ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوئی گناہ تنہائی میں ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہ تنہائی کی پوشیدہ نیکی کریں، اور کوئی گناہ سب کے سامنے ہو گیا ہے تو اب سب کے سامنے نیکی کرنے والے ہوں، یہ اعمال میری اور آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے اباؤ اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں۔ وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِم وَأَزْوَاجِهِم وَذُرِّيَّاتِهِم، صرف صالح لوگ ہی جنت میں ان کے ساتھ جائیں گے۔ اور اس حدیث کو یاد کر لیجئے جس میں آپ نے فرمایا کہ جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ رشتہ داری کی وجہ سے کہ ہمارے باپ دادا بڑے نیک تھے، ان کی نیکی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتی جب تک کہ میں خود نیکی نہ کروں، جب تک میں خود نیک رستے پہ نہ چلوں۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے، سلامتی ہو تم پر، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ اور سکالرز کہتے ہیں، اہل جنت کو اور ان کے پیاروں کو جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا، خواہ باپ ہوں یا گھر والے یا اولاد، جو مومن ہونے کی وجہ سے جنت میں داخلے کے لائق ہوں، تاکہ ان کی آنکھیں ان کے ساتھ ٹھنڈی ہوں، اور یہاں تک کہ نیچے درجے والے کو اونچے درجے والے کی طرف بلند کر دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ اونچے درجے والے کا درجہ کم کیا جائے۔ یہ محض اللہ کا احسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں اور ہمارے زوج اور ہمارے شاگردوں اور اساتذہ کے ساتھ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے، ہمارے پیاروں کے ساتھ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے۔ رہے وہ لوگ، اب تصویر کا دوسرا رخ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ آپ جانتے ہیں متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع اس چیز کو کہتے ہیں جس سے توا صاف کیا جاتا ہے، یعنی ہے ضرورت کی چیز، کام کی چیز، مگر نہایت معمولی اور حقیر۔ دنیا کی زندگی اصل مقصود نہیں ہے، یہ تو اصل میں ٹول ہے، اپنے مقصد کو پانے کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر سوئے، اٹھے تو چٹائی نے آپ کے پہلو پر نشان لگا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم آپ کے لیے بستر وغیرہ بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق، میں تو دنیا میں محض اس سوار کی طرح ہوں جس نے ایک درخت کے سائے میں آرام کیا پھر اسے چھوڑ کر چل دیا۔ اللہ ہمیں بھی اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ نے فیصلہ بتا دیا، اللہ نے اپنا اصول بتا دیا، جو اس کی طرف پلٹتا ہے اللہ اسے رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ ہم آپ کی طرف پلٹتے ہیں، ہماری رہنمائی فرما دے۔ ایسے ہی لوگ وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے، اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے، پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان کس سے ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے۔ معدے کو سکون کب ملتا ہے؟ جب کھانا اندر جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کو سکون کب ملتا ہے؟ جب آکسیجن ملتی ہے۔ اس دل کو سکون کب ملے گا؟ یہ دل جس کے لیے بنا ہے، جب وہ اسے ملے گا نا تو قرار آئے گا۔ زبان پر آپ سونا رکھیں، بھوک نہیں مٹے گی۔ روپے کو سونگھیں، سانس نہیں آئے گا۔ دل کو بھی صرف اور صرف اللہ کی یاد سے اطمینان ہوگا۔ ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ فاقے تھے، جھونپڑی میں رہتے تھے، لباس بھی بہت کم تھا ان کے پاس، مگر سکون کی دولت سے مالا مال۔ اور آج ہم ہر طرح کے آرام اور آسائش میں کھیل رہے ہیں، مگر بے سکونی، بے چینی ہے، تو کس چیز کی کمی ہے؟ عارضی چیزوں سے سکون نہیں ملتا، ادھوری چیزیں سکون نہیں دیا کرتی۔ اللہ کی یاد ہی سکون دیتا ہے، اللہ کی یاد سے ہی سکون ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحے پر جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا۔ کسی چیز پر جنت والوں کو حسرت نہیں ہوگی مگر اس چیز پر کہ ہم اس لمحے بھی اللہ کو یاد کر لیتے۔ اور شاہ ولی اللہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گاؤں دیہات کی عورتیں ہوتی ہیں جہاں پانی اویلیبل نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، دور دراز سے جا کر وہ پانی گھڑوں میں بھر کر لاتی ہیں، اکٹھی جاتی ہیں تاکہ مل کر جا کر پانی بھر کر لائیں۔ پھر وہ پانی بھر کر لا رہی ہوتی ہیں، دو گھڑے سر پہ، کوئی دائیں کوئی بائیں، اتنے گھڑے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ گپ شپ کرتی، اوپر نیچے راستوں میں دوڑتی ہوئی، چلتی ہوئی، باتیں کرتی ہوئی آتی ہیں، لیکن دھیان ان کا گھڑوں کی طرف رہتا ہے کہ یہ گھڑے نہ گرنے پائیں۔ تو بس ہم نے بھی اس دنیا کی زندگی میں ایسے ہی گزارنا ہے کہ ہمارا دھیان اللہ سے نہ ہٹنے پائے۔ ہم کام کریں، ہم دنیا کے سارے معاملات کو لے کر چلیں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اللہ کی یاد ہی میرے اور آپ کے دل کو سکون دے گی۔ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں آسائش میں، آرام میں، آسائش و آرام سے سکون نہیں ملتا۔ سکون ملے گا اس قرآن میں۔ جیسے شدید پیاس میں پانی کی طلب ہوتی ہے، پانی ہی سے سکون اور راحت ملتی ہے، اسی طرح اس قرآن کو پڑھیے اسی محبت اور اسی جذبے کے ساتھ کہ اللہ ہمارے دلوں کو اسی ذریعے سے سکون پہنچائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے تو ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو، وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں مخاطب مسلمان ہے جو بار بار یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ آ جائے کہ یہ کافر مان جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے معجزے دکھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، مگر جن کو قرآن میں، جن کو کائنات میں، جن کو پیارے نبی کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں نشانیاں نظر نہیں آئیں، تو انہیں یہ نشانیاں بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، یعنی وہ ذات جو ایک ایک شخص کے حال سے فردن فردن واقف ہے، اور جس کی نگاہ سے نہ کسی نیک آدمی کی کوئی نیکی چھپی ہوئی ہے اور نہ کسی برے کی کوئی برائی، ہر شخص کے ہر عمل کی ہر وقت نگرانی کر رہا ہے، گویا میری کوئی چیز اس ہستی سے پوشیدہ نہیں، پرائیویٹ نہیں، تو پھر کیوں اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں؟ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم سی آئی ڈی سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی عذاب ہے، ہدایت کے بغیر زندگی گزارنا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہے، اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا، اس کے پھلوں کا، اس کی نہروں کا، اس کے سائے کا تذکرہ کیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب کوئی آدمی جنت سے پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا، یعنی کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور سائے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھوڑا یعنی ایک سوار، گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ کہ آئیے ہم کچھ درخت لگاتے ہیں جنت میں، کیسے لگائیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک درخت لگا رہے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول ان کے پاس سے گزرے، پوچھا ابو ہریرہ کس کے لیے درخت لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو، آپ بھی کہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر آپ نے فرمایا یہ کہنے پر ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ 4 درخت لگا لیے، اب پانچواں آپ کو ایک اور درخت بتاتی ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، آپ بھی کہیے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ جو بھی فارغ وقت ہو، کھانا پکا رہے ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان اذکار سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، اپنے لیے جنت میں درخت تیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے لیے بہترین باغ تیار کر دے، اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر لے، ہمارے ذکر اذکار کو، ہماری محنتوں کو، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو قبول کر لے، اور اسے ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی اور مددگار تمہارا ہے، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ یہ بھی مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اچھا نبی ہے جو بیوی اور بچے رکھتا ہے، بھلا پیغمبروں کو خواہشات نفسانی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو یہ جاہل لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نکاح کرنا اور بال بچوں والا ہونا یہ تو دنیا دار لوگوں کا کام ہے، بھلا نبیوں کو اور اللہ والوں کو دنیا کے دھندوں سے کیا تعلق؟ انہیں تو تارک الدنیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تو تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، بس مجھ پر وحی ہوتی ہے. اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ بیوی بچے، یہ شوہر، یہ ہمارے پاؤں کی زنجیریں ہیں، ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، ہم نیکی کا کام نہیں کر سکتے ان کی وجہ سے. کبھی ایسا نہ کہیں. سب سے سخت ذمہ داری جو رہی وہ انبیاء کی رہی، اور انبیاء بیوی بچوں والے تھے. اگر یہ بیوی بچے رکاوٹ ہوتے دین کے کام میں تو انبیاء اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے شوہر ہیں، ان کی وجہ سے میں دین کی خدمت نہیں کر سکتی، یہ میرے بچے ہیں یا یہ گھر ہے اور یہ میری ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے میں دین کا کام نہیں کر سکتی. یہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے والے ہوں، ان کو اپنے ساتھ نیکی کے کاموں میں شریک کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کا کام ہم اور زیادہ تیزی سے کر سکتے ہیں. اللہ نے اتنے اچھے شوہر دیے، ان کا اس پر شکر ادا کیجئے، اولاد پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، ان کو نیکی کے رستے میں اپنا معاون و مددگار بنائیے. جس طرح حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر کعبے کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں. اللہ ہمارے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو دین کے رستے میں ہم سب کو ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنا دے. اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا. ہر دور کے لیے کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. ام الکتاب کے کیا معنی ہے؟ اصل کتاب، اصل منبع، اصل سرچشمہ جس سے ساری آسمانی کتابیں نکلی ہیں. اور اسکالرز اس سے مراد تقدیر کی کتاب بھی لیتے ہیں، نامہ اعمال بھی لیتے ہیں. یہ تقدیر اللہ نے لکھ رکھی ہے لیکن اللہ اس کو بدلنے پہ قدرت رکھتا ہے. دعائیں تقدیر کو بدلتی ہیں، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو اپنے لکھے ہوئے کو بدل سکتا ہے. پروردگار اگر تیرے ہاں میں شقی اور بدبخت لکھی گئی ہوں، پروردگار تو اس لکھے ہوئے کو بدل دے، مجھے خوشبخت لکھ دے. یا رب العالمین اگر تیرے ہاں ہم جہنمی لکھے گئے ہیں، پروردگار تجھ سے دعا کرتے ہیں، تو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، ام الکتاب تیرے پاس ہے، تو ہمیں جنتی لکھ دے. میرے مولا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کر دے، خیر کا فیصلہ کر دے. حضرت عمر بیت اللہ کا طواف کرتے جاتے، روتے جاتے اور کہتے جاتے، اے اللہ اگر تو نے مجھ پر برائی اور گناہ لکھ رکھے ہیں تو انہیں مٹا دے. تو جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. ام الکتاب تیرے پاس ہے، تو اسے سعادت اور رحمت کر دے. بس اللہ سے یہ دعا کیا کریں. اور پیارے نبی کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیں کہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں ٹالتی، اور عمر کو کوئی چیز نیکی کے سوا زیادہ نہیں کرتی. عمر میں اضافہ کرنا ہے، نیکی کریں، صلہ رحمی کریں، اور اپنی تقدیر کو بدلنا ہے تو دعا کے ذریعے سے بدلیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. بس حکمت سے، محبت سے، دل سوزی سے پیغام پہنچا دینا میرا اور آپ کا کام ہے. کسی کے پیچھے پڑ کر، اس کے سینے پہ چڑھ کر حلق سے اسلام اتارنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، اور حساب لینا تو اللہ کے ذمے ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یعنی حساب لینے میں اسے کوئی دیر نہیں لگے گی، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے حساب لینے کا وقت نہایت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. حتیٰ کہ اس کے آنے پر مجرم کہیں گے ہم تو دنیا میں صرف ایک گھڑی بھر رہے. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے.